الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار امين يا رب العالمين پچھلے درس میں اگرچہ صدیقین اور شہداء کے ضمن میں گفتگو ایک حد تک مکمل ہو گئی تھی اور بعض احباب نے اس کی بہت تحسین فرمائی، میں ان کا ممنون ہوں کہ یہ جو غامس ایک بہت ہی دقیق مسئلہ ہے، قرآن مجید میں الفاظ یوں ہی نہیں آ جاتے بلکہ یہ کہ جو غالب نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ زیر ہر ہر لفظ غالب چیدام میخان آئے، غالب کے ہر ہر لفظ کے اندر ایک میخانہ جو ہے وہ مزمر ہے، ایک پورا یوں سمجھیے کہ علم کا ایک خزانہ موجود ہے. اسی طریقے سے اس نے یہ کہا ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. میرے اشعار میں جو الفاظ آتے ہیں یہ یوں ہی نہیں آ جاتے بلکہ ان میں سے ہر لفظ جو ہے گنجینہ معنی، یعنی معنی کا، مفہوم کا، فہم کا، معرفت کا، ادراک کا ایک خزانہ ہے. گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. اسی طرح معاملہ یہ غالب نے جو خطالی کی ہے اس کے بارے میں یہ بات کہنا جو ہے درست نہیں ہے. بھرتی کے شعر بھی اس کے دیوان میں موجود ہیں لیکن یہ قرآن کے بارے میں یہ الفاظ صد فیصد درست ہیں. تو ہم نے جو بھی پڑھا ہے پچھلی مرتبہ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ مومن جو ایمان کا دعوے دار ہے وہ اپنے باطن میں جھانکتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ خانہ قلب میں تو ویرانی ہے، دل میں تو ایمان کا نور یا ایمان کی روشنی یا ایمان کی حرارت موجود نہیں ہے، تو مایوس نہ ہو. جان لو جیسے تم دیکھتے ہو زمین مردہ پڑی ہوتی ہے پھر بارش برستی ہے تو زندہ ہو جاتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی مردہ زمین کو بھی اثر نو حیات تازہ سے سرفراز کر سکتا ہے. البتہ ایک کام تمہیں کرنا ہوگا، انسان کی معنوی شخصیت کے ارتقاء میں ایک ہماری ظاہری شخصیت ہے، یہ ہاتھ پاؤں جو مجھے میرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کے مجھے نظر آ رہے ہیں، ایک میرے اور آپ کے اندر چھپی ہوئی معنوی شخصیت ہے، باطنی شخصیت. تو انسان کی معنوی شخصیت کے ارتقاء کو روکنے والی شے جس کو میں نے مثال دی تھی اس کے لیے بریک لگا ہوا ہو جیسے گاڑی کو، اب آپ نے انجن سٹارٹ کر لیا ہے پھر آپ ایکسلریٹر دبا رہے ہیں گاڑی نہیں چل رہی، بریک لگی ہوئی، تو بریک نہیں کھولیں گے تو گاڑی نہیں چلے گی. اسی طرح معنوی شخصیت میں بریک ہوتا ہے حب دنیا جس کا سب سے بڑا مظہر ہے حب مال. اس بریک کو کھولو, مال کی محبت کھلچ کھلچ کر دل سے نکال دو, اس کے بعد گاڑی تمہاری چلے گی, فراٹے بھرے گی. البتہ یہ ہے کہ یہ دو مختلف راستوں پہ چلے گی, یا اس پہ یا اس پہ. اگر تمہارا مزاج انٹروورٹس میں سے تھا, تم بہت ہی سنجیدگی سے غور و فکر کرنے والے انسان تھے, دروبین تھے, اپنے اندر جھانکنے والے, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اقبال نے اس کو اس طور سے ادا کیا ہے. اور اگر تمہارے اندر اخلاقی حس جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے, وہ نفس وما سواہا فالحمہا فجورہا وتقواہا, نیکی اور بدی کا امتیاز تمہارے اندر رکھا, وہ کچھ بیدار ہے, انسانی ہمدردی کا کوئی مادہ موجود ہے, تو تم صدیقیت کے مقام تک جا سکتے ہو جو مقام نبوت سے بہت قریب ہے. نبوت آؤٹ آف باؤنڈس ہے, پہلے بھی اقتصابی نہیں تھی, کوئی اپنی محنت سے نبوت حاصل نہیں کر سکتا تھا, مشقت سے, ریاضت سے, عبادت سے نہیں, وہ وحبی چیز تھی, اللہ کی طرف سے عطا ہوتی تھی, اور اب حضور کے بعد اس کا دروازہ بند. تو تم صدیقیت کے مقام کو پہنچ سکتے ہو جو مقام نبوت سے بہت قریب ہے. اگر تمہارا مزاج تھا ایکسٹروورٹس, کھیلنے کودنے والا, بھاگنے دوڑنے والا, خام خواہ کو لڑائیاں بھی مول لینے والا, جاتے ہوئے کہ کسی کو دھکا مارنے والا, پھر دل بھی ایسا لا ابالی سا, کوئی پرواہ نہیں, کوئی دکھ میں ہے تو ہوا کرے, کوئی تکلیف میں ہے تو ہوا کرے, مجھے کیا. اور یہ کہ وہ انسان کی جو حس بھی جو ہے وہ اندر سے محسوس ہو کہ وہ کچھ ختم ہوئی بھی ہے. لیکن اب اگر مال کی محبت کی بریک کھل جائے گی تو دوڑو گے, اور دوڑو گے شہداء کے مقام تک پہنچ جاؤ گے. اب صدیق وہ ہے کہ جو قبول ایمان میں سب تک کرتا ہے, فوراً آ گیا تھا, دیر نہیں لگاتا. یہ جو دوسرے ہیں شہداء, ان کو اس میں تو دیر لگ جاتی ہے, اس لیے کہ طبیعت میں وہ مزاج نہیں, غور و فکر کا, سوچ بچار کا مادہ ہی نہیں, اخلاقی حس مردہ ہوئی ہوئی ہے, کہیں جذباتی طور پر ایموشنلی یہ غلاف پھٹتا ہے تو پھر جب یہ بڑھتے ہیں عملی اعتبار سے صدیقین سے آگے نکل جاتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ایک ہے غور و فکر کرنے والا مزاج, درومی, اس کی جو ہے وہ قواعد عملیہ اتنی نہیں ہوتی ہے, بھاگ دوڑ, یہ وہ لڑائی بھڑائی, لیکن جس کا مزاج ہی وہ تھا اس کے اندر یہ کہ وہ عمل کے میدان میں پھر صدیقین سے آگے نکل جاتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مقام شہادت مقام صدیقیت سے برتر ہے, نہیں, معاذ اللہ. حضرت ابوبکر نہایت نحیف جسم کے مالک اور بڑے رقیق القلب انسان, لیکن ان کے اندر جو کوہ ہمالا موجود تھا, ان کی قوت ارادی, وہ مانعین زکات کے معاملے میں ظاہر ہو گئی. حضرت عمر بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ کمپرومائز کر لیجیے, ان سے تیسرا محاذ نہ کھولیے, اور حضرت ابوبکر نے ڈانٹ دیا, عمر تم دور جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے, اب آ کر اتنے نرم ہو گئے, مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں. ایبد الدین وانا حی, میرے جیتے جی دین کے اندر ترمیم ہوگی, نہیں ہو سکتی, اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں. اب یہ عظیمت کا پہاڑ ابوبکر میں تھا, لیکن اس کے اوپر وہ رقت قلبی, وہ جو ذاتی نیکی, وہ انسانی ہمدردی, یہ چیزیں جو ہے ان کا خلاف زیادہ تھا. جبکہ حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت حمزہ وہ ایمان لائے, صدیقین تو بہت سے موجود تھے پہلے جو ایمان لا چکے تھے, عشرہ مبشرہ کے اکثر لوگ جو ہیں وہ صدیقین میں سے ہیں, لیکن یہ کہ وہ جرت اور ہمت ابھی مسلمانوں میں نہیں تھی کہ وہ کھل کر آئے اور بیت اللہ میں آ کر, حرم میں آ کر نماز پڑھیں. یہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد یہ صورتحال پیدا ہو گئی. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیے, لیکن رتبہ یقیناً شہداء کا کم تر رہے گا صدیقین سے. آخری بات میں کہہ رہا تھا, مجھے توجہ منعقد کرائی گئی, میں نے کہا تھا ایمبیورٹ لوگ, یہ بہت شاذ بہت شاذ بہت شاذ, جن میں یہ دونوں چیزیں, قواعد فکری, قواعد ذہنی, اور انسان کے اندر کی حس نیکی کی اور بدی کی فرق کی, یہ بھی موجود, اور بھاگ دوڑ, سعی, جہد, جد و جہد, یہ بھی موجود, اور یہ انتہائی متوازن ہوں, اس کی صرف ایک مثال ہے پوری تاریخ انسانی میں, اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں وہی الفاظ کہہ رہا ہوں جو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کہے ہیں کہ تاریخ انسانی میں ایک ہی شخص ہے پورا کہ جو سیکولر اور مذہبی دونوں لیولز پر انتہائی کامیاب ہے, سپریملی سکسیسفل ایٹ بوتھ دی سیکولر اینڈ ریلیجیس لیولز. ایک ہی آدمی ہے. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ کامل ایمبیورٹ صرف ایک ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, ایک معنی میں جدید سائیکالوجی میں ایمبیورٹ جو ہے اس کے اندر اندیشہ ہوتا ہے. یہ جو توازن ہے یہ ذرا سا اگر کہیں ڈسٹرب ہو جائے تو انسان ذہنی مریض ہو جاتا ہے. اس توازن کا برقرار رکھنا آسان نہیں ہے. جیسے میں نے کہا ایک انسان, اب اگر کسی دوسرے انسان کے اندر یہ شخصیت ہے کہ دونوں پہلو موجود ہیں تو اسے برقرار رکھنا بہت مشکل. صحابہ کرام میں صرف ایک حضور کے صحابی ہیں جو ایمبیورٹ, اور وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی. آپ کو معلوم ہے ایک طرف علم میں بہت بلند, فکر میں بہت بلند, اقضاہم علی, صحیح فیصلوں تک پہنچنے کی صلاحیت سب سے بڑھ کر میرے صحابہ میں علی کے اندر ہے. فکری, نظری, عربی گرامر انہوں نے مرتب کی ہے. بہت بڑے شاعر, بہت بڑے خطیب. ساتھ ہی میدان جنگ میں ان کے جوہر, ان کے تلوار, جو بھی جوہر دکھاتی تھی وہ سب کو معلوم ہو. عمر بن عبد ود 90 برس سے زیادہ عمر کا یہ پہلوان تھا عرب کا, اور وہ تھا کہ جس کے سامنے کوئی آنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا. اس بڑھاپے کے اندر بھی وہ غزوہ عذاب میں آیا ہے, اور کسی اور کافر کو, کسی اور مشرک کو ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ جو خندق کھودی گئی تھی اسے پھلانگ کر آ جائے مسلمانوں کے میدان میں, وہ یہاں کہ شیروں کے درجے میں آ جائے. خندق ہے, کفار کا لشکر ہوتا ہے, مسلمان ادھر ہے. اب جو پھلانگ کر آ رہا تھا تو شیروں کے درجے میں آ گیا نا, گویا کہ وہ شیروں کے جو ان کا غار ہے اس میں داخل ہو گیا. اس نے ایڑ لگائی ہے اپنے گھوڑے پر, چھلانگ لگائی ہے, اور غالباً 30 ہاتھ, یا غلطی ہو سکتی ہے مجھ سے, 30 ہاتھ یا 30 فٹ چوڑی وہ جو خندق کھودی گئی تھی اس کو پار کیا آ گیا. اس نے کہا جو مجھے جانتا ہے جان لے, جو نہیں جانتا ہے وہ سن لے, میں عمر ابن عبد ود ہوں. ہے کوئی جو مجھ سے مقابلے کی ضرورت کرے؟ حضرت علی میدان میں نکل آئے, وہ مسکرایا. حضرت علی اصل میں کچھ پستا قامت تھے, زیادہ بلند نہیں تھا ان کا قد, تو وہ مسکرایا, یہ کون آ گیا ہے میرے مقابلے میں؟ انہوں نے کہا دیکھو, میرا ایک قاعدہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو آئے میں اسے پہلے موقع دیتا ہوں کہ اپنی 3 خواہشیں پیش کرے, ان میں سے ایک میں ضرور قبول کر لوں گا. بتاؤ تمہاری پہلی خواہش کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا تم ایمان لے آؤ. وہ ہنس پڑا, نہیں 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 علی ہو سکتا. دوسری خواہش بولو. دوسری یہ کہ تم میدان جنگ سے واپس چلے جاؤ. نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا. تیسری خواہش بولو. تیسری خواہش یہ کہ آؤ اور میرا مقابلہ کرو. اب وہ ٹھٹھا لگا کر رہا, اچھا میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی عرب میں ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو مجھ سے مقابلے کا خواہش مند. اور اس کو حضرت علی نے واصل جہنم کیا. پھر خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا, حضرت علی کے ہاتھوں فتح. یعنی یہ دونوں کیفیات جو ہیں, بہادری, شجاعت, میدان جنگ کے اندر جس کے جوہر سامنے آتے تھے, اور اس علم, اور پھر ایک انتظامی صلاحیت. حضرت عمر نے فرمایا تھا لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. کیوں؟ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں اس تیزی کے ساتھ فتوحات کا دائرہ پھیلا ہے, دار الاسلام جو ہے اتنا وسیع ہو گیا, انتظام آسان نہیں تھا. ایسا نہ ہو کہ آگے دوڑ اور پیچھے چوڑ, پیچھے حساب صاف نہ ہو, انتظام نہ ہو سکے, سنبھالا نہ جا سکے, امن و امان قائم نہ کیا جا سکے, آگے ہم بڑھتے چلے جائیں. یہ سارا کام حضرت علی نے کیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیف سیکرٹری کہہ لیجئے یا پرائم منسٹر کہہ لیجئے, آج کے دور میں اگر حضرت عمر کو صدر مملکت مانا جائے تو پرائم منسٹر حضرت علی تھے. سارا انتظام انہوں نے کیا ہے, یہ سارے دیوان انہوں نے کھولے, دفاتر کا انہوں نے آغاز کیا, محکموں کو انہوں نے شروع کیا. کہ یہ دونوں صلاحیتیں جو ہیں یہ صرف حضرت علی کے اندر ہیں جو متوازی ہیں. اس اعتبار سے اب دیکھیے, یہاں دھوکہ نہ کھا جائیے. آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا ہوگا پھر تو حضرت علی ہی کو افضل ہونا چاہیے, ابو بکر پر بھی, عمر پر بھی, اور عثمان پر بھی. نہیں, تو یہ درجہ بندی جو ہوئی ہے ٹوٹل شخصیت کو سامنے رکھ کر ہوئی ہے, کہ ٹوٹل شخصیت کے اعتبار سے تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے نبیوں کے بعد وہ حضرت ابو بکر ہے, پھر حضرت عمر ہے, پھر عثمان ہے. عثمان صدیقین میں سے ہے لیکن وہ رتبے کے اعتبار سے حضرت عمر کے بعد آتے ہیں. حضرت علی جیسا کہ میں نے عرض کیا ایمبی ورڈس میں سے ہے. اسی کو اصل میں اہل تشیع ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، میں بعض چیزیں ان کی ان کا قائل ہوں، وہ تینت کا ایک فلسفہ ان کے ہاں، تین کہتے ہیں مٹی کو. اب ایک مٹی سے بنا ہے، کوئی دوسری مٹی سے بنا ہے، کوئی تیسری مٹی سے بنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور اور علی کی تینت ایک ہے، مٹی ایک ہی ہے جس سے کہ دونوں کی تخلیق ہوئی ہے. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایمبی ورڈ، کامل ایمبی ورڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ میں ایمبی ورڈ کی سب سے بڑی مثال تو حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ. لیکن درجہ بندی میں سب سے اوپر ابو بکر ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اب جو اگلا حصہ اس سورہ مبارکہ کا، جو تین آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان تین میں دنیا کی زندگی، دیکھیے ایک میں نے کہا تھا حب مال، حب مال مظہر ہے حب دنیا کا. حب دنیا گویا کہ وہ ایک گلیشیئر کے مانند ہے، حب دنیا اس کی چوٹی کیا ہے، ٹپ آف دی گلیشیئر جو ہے، ٹپ آف دی آئس برگ، وہ کیا ہے حب مال. تو حب مال کی بات تو ہو گئی، وہ بریک ہے، اسے کھولو گے تو آگے بڑھو گے، صدیقیت تک بھی پہنچ سکتے ہو اور شہادت کے درجے تک بھی. شہادت کا مطلب اللہ کے راستے میں شہید قتل ہو جانا نہیں ہے، وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ بعض اصطلاحات ہمارے ہاں ایسی آ گئی ہیں کہ جو اوور لیپ کر گئی ہیں، اصل مفہوم کو انہوں نے پیچھے چھپا دیا ہے. بہرحال دین کی تبلیغ اور دعوت میں جو اصل دست و بازو بنتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ شہداء ہیں آگے بڑھانے میں کام. اچھا اب جو ہے حقیقت دنیا، دنیا کی زندگی کیا ہے، ذرا اس پر غور کرو. اور یہ بھی اس سورہ مبارکہ کی عظیم ترین آیات میں سے ہے، اس کا کوئی مسنہ میرے علم کی حد تک قرآن میں نہیں ہے. اعلمو جان لو، انما الحیات الدنیا، یہ حیات دنیاوی کیا ہے؟ دنیا کہتے ہیں ادنا کا، یہ مؤنث ہے ادنا، قریب ترین، ادنو دونو قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ. تو اسی طریقے سے ادنا قریب ترین، یہ زندگی ادنا ہے، دنیا ادنا مذکر ہے، دنیا اس کا مؤنث ہے، وہ آخرہ ہے، وہ بعد میں آنے والی، وہ پیچھے آنے والی زندگی ہے. تو حیات الدنیا، اس کو آجلہ بھی کہا گیا ہے، حب العاجلہ، یہ آجلہ ہے، فوری طور پر موجود ہے ہمارے سامنے. اس کی لذت جو ہے وہ بھی نقد ہے، اس کے اندر تکلیف اور دکھ جو ہے وہ بھی نقد ہے، فوراً محسوس ہوتا ہے. آخرہ، اس کی لذت بھی بعد میں ملے گی اور اس کا عذاب بھی جو ہے بعد میں آنے والا ہے. لیکن یہ حقیقت دنیا جو ہے، دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ بھی اس سورہ مبارکہ کی عظیم ترین آیات میں سے. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. دیکھیے یہ پانچ الفاظ جو آئے ہیں یہاں پر، بالکل جیسے نفاق کے بارے میں آیا، ولکنکم فتلتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. پانچ باتیں آئی، اسی طرح پانچ باتیں آ رہی. یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل ہے، کچھ لذت پرستی ہے، لہو زینت ہے، بناؤ سنگھار، تفاخر بینکم ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد کی کثرت حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ مال اور اولاد جمع کرنا. یہ پانچ الفاظ جو ہے قرآن میں ایک ہی مقام ہے جس میں اس طریقے سے آئے ہیں. عام محاورہ کیا ہے؟ اس میں لہو کو پہلے لاتے ہیں، لہو و لعب، اردو میں بھی آپ کو لہو و لعب، لہو و لعب، لہو و لعب، لہو پہلے، لعب بعد میں. سورہ عنکبوت میں ہم پڑھ چکے ہیں، وما الحیات الدنیا الا لہو و لعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. یہ دنیا کی زندگی تو بس وہ ایک لذت پرستی ہے یا کھیل کود ہے، بس اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کے انہیں معلوم ہوتا. تو محاورے میں لہو پہلے آتا ہے، لائب بعد میں آتا ہے، لہو و لائب. یہاں لائب پہلے آیا، پھر لہو آیا، پھر زینت آیا، پھر تفاخر آیا، پھر تکاثر آیا. یہ میں پھر کہہ رہا ہوں بغیر کسی فخر کے، کہ اس کے اندر جھانکنے کی اللہ نے جو صلاحیت مجھے دی ہے، اس کے باطن کے اندر اس کے پردے جو ہیں ان کو اٹھا کر، اس میں انسانی زندگی کے نفسیاتی پانچ دور، نفسیاتی اعتبار سے، اندر سے زندگی کا سب سے پہلا دور کیا ہے؟ بچپن کا، لڑکپن، کھیل کود. اس کھیل میں کوئی تلذذ نہیں ہوتی، کوئی سینشول گریٹیفیکیشن جسے انگریزی میں کہتے ہیں، کوئی حصی قسم کی لذت حاصل کرنا، یہ نہیں ہوتا. کھیل معصومانہ، کھیل معصوم ہے، کھیل میں معصومانہ کھیل ہے، اس میں کوئی اور ایلیمنٹ نہیں ہے. اس سے ذرا آگے آئے جسے آپ ٹین ایجر کہتے ہیں، جو انسانی زندگی کا خطرناک ترین دور ہے. اب یہاں نرا کھیل نہیں رہ جاتا، معصوم کھیل نہیں رہ جاتا، تلذذ لذت سے بنا ہے، لذت سے باب تفاعل، لذت حاصل کرنا، یہ تلذذ جو ہے شامل ہو جاتا. آنکھوں کی تلذذ کیا ہے؟ حسین شے کو دیکھنا، حسین صورت نظر آئی ہے، آنکھوں کو لذت محسوس ہوئی ہے. کانوں کا تلذذ کیا ہے؟ گانا سن رہے ہیں، ردم ہے، سریلی آواز ہے، کانوں کی لذت لے رہے ہیں، یہ تلذذ ہو رہا ہے. وہ بچپن لڑکپن میں کیا پتا کون گا رہا ہے، لیکن نہیں، اب آیا ہے، اب تین ایج، اس کے اندر آنکھوں کا تلذذ، کانوں کا تلذذ. یہ ہے جس کو لفظ سے تعبیر کیا، لائبن و لہبن، معصوم کھیل اور اس کے بعد تلذذ، لذت حاصل کرنا، آنکھ کی لذت، کان کی لذت، کوئی کسی اعتبار سے، کسی پرورٹڈ طریقے سے کوئی جنسی لذت. اس کے بعد ذرا اگلا مرحلہ آتا ہے، زینت، بناؤ سنگھار، اچھے سے اچھا لباس پہنوں، اور وہ بالکل نئے سے نئے ڈیزائن کا ہونا چاہیے. یہ تو آؤٹ آف فیشن ہو گیا. کبھی پتلون جو ہے اس کے بہت چوڑے جو ہے پانچے کر دیے جاتے تھے، تو اس وقت ایک انسان کہتا تھا یہ پرانی پتلون میں نہیں پہن سکتا، اس کے تو موری بڑی تنگ ہے. آج تو زمانہ بدل گیا. کبھی یہ ہے کہ تنگ موری کا معاملہ ہو گیا. یہ سارے یہ فیشن بدلتے رہتے ہیں، اور ایسے بدلتے ہیں کہ خاص طور پر پیرس، کہ جو کہ دنیا میں فیشن کا سب سے بڑا مرکز ہے، اس کا لطیفہ مشہور ہے کہ ایک درزی کو ایک نیا ڈیزائن لے کر جو اس نے بنایا تھا بھاگا ہوا جا رہا تھا. یہ بھاگ کیوں رہے ہو؟ میں چاہتا ہوں جلد سے جلد اپنے کسٹمر کو پہنچوا دوں اس سے پہلے کہ فیشن بدل جائے. اب وہ فیشن بدلتے تو دیر نہیں لگتی، تو میری ساری محنت جو ہے وہ سرائے گا ہو جائے گی کہ فیشن تو بدل گیا، تم آج لے کر آئے ہو، 15 دن کے بعد لے کر آئے ہو میرے پاس. تو یہ جو ہے اب خاص طور پر عورتوں میں، پھر بناؤ سنگھار لڑکیوں میں، جوان لڑکیوں میں، لڑکوں میں بھی، مردوں میں، عورتوں میں، زینت صحیح نظر آؤں میں معاشرے کے اندر. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو بڑا کوئی پرانا قسم کا آدمی ہماری محفل میں آ گیا ہے، کون ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، یہ یوں سمجھیے 30 سے لے کے 40 برس کی عمر تک، اس میں تفاخر، فخر کرنا، میری نسل بلند ہے، میری ذات اونچی ہے، میرے پاس دولت زیادہ ہے، میرے پاس قوت و حشمت زیادہ ہے. تفاخرم بینت، خون پر، رنگ پر، پیشے پر، میرا پیشہ بہت اعلیٰ ہے، میری حیثیت معاشرے میں بہت بلند ہے. اور یہاں تفاخر کہا گیا ہے. یہ باب تفاعل میں کیا ہے خاصہ؟ کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آنا، فخر میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا، یہ تفاخر ہے، فخر، ایک دوسرے پر فخر کرنا، رنگ پر، نسل پر، دولت پر، مال پر، اور ایک زمانے میں اولاد پر ہوتا تھا. آج کا دور بدل گیا ہے. اس زمانے میں اصل عزت انسان کی اولاد سے ہوتی تھی. جس کے پاس 10 جوان موجود ہیں بیٹے، اور جوان ہاتھ موجود ہے، اس کی عزت جو ہے وہ زیادہ ہوگی. جس کے پاس کوئی نہیں ہے یا 2-3 ہے، اس کی عزت کم ہوگی. تو اولاد کی کثرت جو ہے یہ بہت بڑی فخر کی بات ہے. اب اس کے بعد جب انسان، یہ 40 برس کے بعد ہوتا ہے جب عمر ڈھلنی شروع ہوتی ہے، اب تفاخر کا معاملہ ختم، اب تکاثر، زیادہ سے زیادہ دولت، زیادہ سے زیادہ مال، زیادہ سے زیادہ اولاد، تکاثر میں کثرت سے مقابلہ کرنا. اب چاہے مونچھ جو ہے نیچی ہی نہیں موڑ دی جائے، لیکن پیسہ آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری مونچھ نیچی ہو گئی، ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، بلکہ مونچھ میں منڈوانے کو بھی تیار ہوں، پیسہ آنا چاہیے. یہ تکاثر فلم والے والا اولاد یہ ختم نہیں ہوتا جب تک انسان مٹی تلے دبا نہ دیا جائے. یہ آخری دور انسان کا. چاہے ایک شخص کے پاس اتنی دولت ہو کہ 10 اس کی پشتیں بیٹھ کر کھا سکیں، پھر بھی، اور اس کی ٹانگیں چاہے قبر میں لٹکی ہوئی ہوں، لیکن تکاثر پیچھا نہیں چھوڑے گا. اس پر پوری ایک صورت ہے قرآن کی، آپ کو معلوم ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں یہ کثرت اور محتاط کی طلب نے غافل کیے رکھا، یہاں تک کہ قبروں تک پہنچ گئے. یہ پھر ختم نہیں ہوتا. یہ پانچ ادوار ہیں، لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. یہ ہر وقت جمع نہیں ہے، یہ زندگی کے پانچ ادوار کے اندر انسانی نفسیات کی عکاسی ہے. شروع میں معصوم کھیل، پھر کھیل مگر تلسس کے ساتھ، آنکھوں کا تلسس، کانوں کا تلسس، جنسی تلسس، پھر بناؤ سنگھار فیشن کے مطابق، ہر شے فٹ فاٹ ہونی چاہیے، پھر فخر، میری چاہے دولت جو ہے وہ مجھے بیچنی پڑے، اونچ نیچی نہ ہو، اور پھر تکاثر، مال آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، اولاد کی کثرت ہونی چاہیے، چاہے مونچھ نہ صرف یہ کہ نیچی ہو جائے بلکہ مونچھ دینی پڑے. یہ پانچ ادوار ہیں جس کے بعد بالآخر انسان قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے. یہ ہے حیات دنیاوی، غور کر لو یہ ہے کیا، یہ چکر ہے جو چل رہا ہے. ہر انسان خواہ نہ خواہ ان پانچ ادوار میں سے ہو کر گزر رہا ہے، لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. اب اس کے بعد کیا ہے، ایک بہترین تمثیل دی گئی ہے، وہ پھر اب اگلی نشست میں ہوگی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.